الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز کو قرار دیا ہے اور ہمارا دین جو پانچ پلرز پر قائم ہے, پانچ ارکان پر قائم ہے, ان میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے. اس نماز کو کیا اہمیت حاصل ہے ہماری شریعت میں, اور دین جو ہے اس کے کیا فوائد بتاتا ہے, اور انسان اگر خود بھی نماز پڑھ لے تو اس کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو دین کا رکن بتایا گیا ہے. ہر نیک اور شریف انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ ایسے کام کروں کہ جس سے میں اپنے خالق سے بھی جڑا رہوں اور اس کی مخلوق سے بھی جڑا رہوں. تو خالق سے جڑنے کا اور مخلوق سے جڑنے کا واحد ذریعہ یہی نماز ہے. تو جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ بندوں سے بھی جڑ جاتا ہے, اس پر اللہ کا رنگ چھا جاتا ہے, چڑھ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے بینی, اسی طرح یہ بندہ بھی جہاں اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بندوں سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہ نماز کے نتائج میں بڑا اہم نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ سے جڑنے کے بعد ایک بندہ لازماً برائی کو برائی ہی کہتا ہے اور اس کو برا ہی سمجھتا ہے, اور جو اچھائی ہے اس کو اچھائی ہی تسلیم کرتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی کو بھی اچھا سمجھے یا اچھائی کو وہ برا کہے. یہ اللہ سے جڑنے کے اور نماز پڑھنے کے ایک فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے انسان کو منکر سے, برے کاموں سے, گناہ کے کاموں سے روکتی ہے اور فحشاء سے روکتی ہے. فحشاء کا مطلب ایسے کام جو انسان کے اچھے اخلاق کو بگاڑ کے رکھتے, انسان بے حیا ہو جائے, اس کو نہ اللہ کا حیا رہے نہ انسانوں کا حیا رہے. تو یہ نماز ان چیزوں سے روکتی ہے. دوسرا مطلب یہ کہ یہ نماز اللہ کا حیا بندے کے اندر قائم کرتی ہے کہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے, اس لیے بندہ گناہ کرتے وقت اللہ سے شرماتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گناہ کرتے وقت ڈرتا بھی ہے کہ یہ منکر ہے, یہ برے کام ہے, اللہ ناراض ہوگا, مجھے یہ کام زیب نہیں دیتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کے بارے میں آگاہ کیا, اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے امت کو بھی مختلف انداز سے آگاہ کیا ہے. ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, نبی علیہ الصلات و تسلیم کے پاس جبریل علیہ الصلات و تسلیم ایک نوجوان کی صورت میں آپ کے پاس آئے اور آ کے جو انہوں نے سوال کی اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا انت وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر سچا کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی. پھر آپ فرماتے ہیں ان تقیم الصلاۃ، دوسری اہم بات یہ ہے کہ تو نماز کو قائم کر، اور تیسری اہم بات یہ کہ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو دے، وتصوم رمضان، چوتھی بات، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ بھی کرو اگر تمہیں وہاں جانے کی ہمت ہو تو. تو یہ حدیث ہے جس کو علماء نے، حدیث کے علماء نے یا فقہاء نے اپنی کتابوں میں ٹاپ پہ لکھا ہے، جہاں کہیں وہ نماز کا ذکر کرتے ہیں یہ حدیث وہاں ذکر ضرور کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ دوسری چیز ہے، کلمے کے بعد بڑی اہم چیز ہے نماز. اس لیے اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ مسلمان بن کے رہے تو اس کی سب سے پہلی چیز جو نظر آنی چاہیے کہ نمازی ہے کہ نہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات ہیں وہ بھی اسی پر ہی گزرے ہیں. آپ کو فکر ہے، آپ بیمار ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، بے ہوش ہیں بخار کی وجہ سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں نماز کیا لوگوں نے پڑھ لی؟ اسلم ناس، عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ اٹھتے ہیں، یہ ہمت کر کے اٹھیں اور مسجد جائیں، مگر اٹھتے ہی پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور لوگ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ان کے مصلے پہ کون کھڑا ہو، انتظار کر رہے ہیں. آپ دوبارہ اٹھتے ہیں لیکن پھر بھی بیمار ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تیسری بار اٹھے اور پھر اٹھ کے لوگوں کا سہارا لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسے آپ نے سہارا لیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ یوں یوں، دونوں پاؤں کی انگلیاں الٹی تھیں اور زمین پہ یوں لکیر بناتی جا رہی تھیں، مگر آپ پہنچے ہیں مسجد میں اور آپ نے نماز پڑھائی. اور آخری جو آپ کے الفاظ تھے، ام المومنین یہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں جان دی، لیکن اس وقت جو آپ کے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں جاتے جاتے میں یہ نصیحت تمہیں کر رہا ہوں کہ نماز کو اہمیت دینی ہے، نماز کو، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں جو باندیاں، بیوی، بیٹی، بہن، ماں کی صورت میں رکھی ہے ان کا بھی خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. یہ نبی علیہ السلام سے میں جاتے جاتے یہی آخری لفظ الفاظ بولے اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا خیال تھا کہ واقعی امت کو یہ نماز جو ہے یہ جوڑ سکتی ہے اپنے رب سے، اور امت کے درمیان رحم، محبت اور شفقت کے جذبات ایک دوسرے کے بارے میں تبھی آ سکتے ہیں جب کہ وہ اللہ کے بارے میں نرم دل ہوتا ہے، اور یہ نماز ہی ہے جو انسان کو نرم دل کرتی ہے. لیکن اس کو انسان چھوڑ دے تو ظاہر ہے سختی، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی درس نہیں آتا، کسی کا خیال نہیں آتا. یہی نماز جب انسان کو اللہ کے آگے جھکنا سکھاتی ہے تو یہ بھی سکھا دیتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے، یہاں بھی جھک جاؤ. یہی نماز جب انسان کو اللہ کے آگے عاجز بناتی ہے تو بندہ پھر ہر معاملے میں لوگوں کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑا ہے، مجھے جھکنا چاہیے اللہ کے حکم کے آگے. اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، روحانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی. انسان اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے جب اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، یہ اس کا آنا، اپنی مصروفیت کو چھوڑنا اور مسجد میں آنا، یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی اللہ ناقدری کرے؟ اور اس کی بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی ویلیو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک نمازی اذان سنتے ہی اٹھتا ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو ادھر وہ وضو کر رہا ہوتا ہے ادھر اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کے جو گناہ ہیں وہ اس وضو سے دھو رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کے گناہ ہاتھ دھلنے سے دھل جاتے ہیں، اس کے منہ کے گناہ کلی کرنے سے دھل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آنکھ کے زبان کے گناہ جو ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو دماغ میں آئے ہوئے برے خیالات یا کانوں سے سنے ہوئے بری باتیں وہ بھی گناہ کی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ دھو دیتا ہے، اور جب پاؤں وہ دھوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پیور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جب گھر سے چلتا ہے مسجد آتا ہے، ایک قدم وہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پہ نیکی لکھو اور ایک گناہ معاف کرتے جاؤ اور ایک درجہ بڑھاتے جاؤ۔ مسجد میں آنے کا یہ ثواب، اور پھر جب آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے خاموشی سے، ابھی جماعت نہیں ہوئی، جماعت کو دیر ہے، آ کے دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے تو جو ہی سلام پھیرتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ یہ تو رب کی نظر میں اتنی بڑی اس کی ویلیو ہے، اتنی بڑی قدر ہے اس کی، ہم خود اس کی ناقدری کریں تو اور بات ہے، ورنہ اللہ تو بہت دینے کو آیا ہے، بہت کچھ دینا چاہتا ہے ہمیں، اور اس میں کوئی محنت بھی نہیں ہے، کوئی مشقت ہو نہیں، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی، ہم چاہیں تو اس کام کو ذرا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کہ اب اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے اور نماز کے لیے مسجد آ بھی سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، دیکھیے سب کام ہوتے ہیں کہ نہیں، آخر دنیا کے اور بھی تو بہت سے کام ایسے ہیں جو اپنے آپ پہ دباؤ ڈال کے ہم سارے نکلوا لیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی قدر، اور جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا کل قیامت کو اس کی حالت کیا ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، یہ وہ شخص ہے جو اذان سنتا ہے اذان کی تصدیق نہیں کرتا، اذان کہہ رہی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، وہ کہتا ہے نہیں، نہ نماز پڑھنی ہے نہ اس میں کامیابی ہے، کامیابی اسی میں ہے جس میں اب میں بیٹھا ہوں، اسی میں مجھے کامیابی ہوگی، اسی سے فائدے ہوں گے۔ لا صدق، اللہ کی اس بات کو اس نے تسلیم نہیں کیا، وہ جھٹلا رہا ہے اس کو، اور جب جھٹلایا نہ اذان کا جواب دیا نہ اس کی تصدیق کی، اور تصدیق کا مطلب عملی طور پر بھی کچھ نہ کیا، بیٹھا رہا، ولا صلا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولا، بلکہ اس نے اس کو جھٹلایا، اذان کو، نماز کے فرض ہونے کو، اور نہ ہی نماز کے ثواب کو، نہ اللہ تعالیٰ کی ان عطایا کو اس نے جھٹلایا، اور پھر منہ موڑ کے چلا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطع، گھر کی طرف گیا تو بڑا اکڑتے ہوئے، لیکن مسجد کی طرف عاجزی سے آنا اس نے پسند نہیں کیا، اس کو یہ عاجزی اچھی نہیں لگی، وہ اکڑ اچھی لگی ہے کہ آج میں نے خوب کام کیے، خوب کمایا ہے، آج میں گھر جو جا رہا ہوں بہت کچھ جھولی بھر کے جا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطع، یہ منظر ہیں جو کل اللہ تعالیٰ نے سارے یہ کچا چٹھا نکال کے بندے کے آگے رکھنا ہے کہ تم ایسے تھے دنیا میں، کاش تم عید کی قدر کر لیتے، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، اس کا بڑا ثواب تمہیں مل جاتا، آج اس سے محروم ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کا بندہ اگر مسجد میں آئے، نماز پڑھے اور رب سے دعا کرے اور نماز میں عجز اور انکساری کرے تو اللہ کتنا کچھ دیتا ہے، کتنا کچھ دیتا ہے سوچا نہیں جا سکتا۔ ایک آنسو بھی نماز کے دوران ٹپک جائے یہ اللہ کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو، اس نمازی کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور یہ خوش قسمت انسانوں میں سے ہوگا. اتنا کچھ ہے, ہمارا وقت تو ویسے ہی گزر رہا ہے. ہم بیٹھ جاتے ہیں دوستوں میں, احباب میں, ادھر ادھر جانے میں, کچھ دیکھنے میں وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت کی بھی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس نے اس وقت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھنا ہے, اس نے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں یہ عمر عطا کی تھی, تم نے اس کو کیسے استعمال کیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ میدان محشر میں جب آئے گا تو اس کے دو قدم جہاں ہوں گے ہلا نہیں سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے, بتاؤ میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی, تم نے اس کا کیا کیا. اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں, اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں. گھر میں آتے ہیں تھکے ماندے, آپ گھر میں آ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں, گھر والوں سے بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن کیا باقی ٹائم آپ کو اجازت تھی کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کریں؟ نہیں. کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اللہ کے رسول جب ان کام کاج سے فارغ ہو جائیں تو وقت کو کل نہ کیجئے, وقت کو ضائع نہ کیجئے, بلکہ آپ مصلے پہ کھڑے ہو جائیے اور رب کی جناب میں عاجزی اختیار کیجئے, نماز پڑھیے, گھر کے اندر بھی دو نوافل ضرور پڑھ لیجئے. اور آپ پڑھتے تھے, گھر کے اندر آپ کا مصلہ تھا, جگہ تھی جو آپ نے بنا رکھی تھی, آپ گھر میں اٹھتے, رات کو بھی اٹھتے تو اسی مصلے پہ نماز پڑھتے, مسجد میں جانے سے پہلے اذان جب ہوتی تو اذان کے فوراً بعد آپ اسی جگہ نماز پڑھتے, پھر مسجد میں آتے فرض پڑھاتے تھے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہماری سوچیں کچھ ایسی بنی ہیں جو پچھلی قوموں کی سوچیں تھیں. خاص طور پر قوم شعیب کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا یوسف شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنی قوم کو دو باتیں کہیں, دو باتیں, صرف دو باتیں, ایک بات بنیاد تھی اور اس کی بنیاد پہ اٹھنے والا ایک عمل تھا جو انتہائی اخلاقی برائی تھی. بنیاد یہ تھی کہ وہ مشرک قوم تھی, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتی تھی, اس کو بھی عبادت کے قابل سمجھتی تھی, اس کے بارے میں بھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے اندر بھی کچھ خدائی خصوصیات ہیں, کچھ اس کے پاس بھی اختیارات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع کیا, کہا ما لکم من الہ غیر, میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, سب جھوٹے ہیں, کسی کو کچھ ویلیو ہی نہ دو, کتنے درجے کا نیک انسان ہی کیوں نہ ہو اس کو خدائی کا درجہ مت دو, خدائی اختیارات اس کو مت دو, بس کتنا خیال کرو. اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان, لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو, لین دین کرو, تو ناپ تول میں کمی نہ کرو. شرک اس کی بنیاد پر اٹھنے والی یہ اخلاقی برائی تھی. دو باتیں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیں, اس لیے کہ جب معاملہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ بھی صحیح نہ ہو تو بندوں کے ساتھ کیسے صحیح ہوگا. یہ جھوٹ ہے اور یہ دعویٰ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں میں نماز تو نہیں پڑھتا مگر لوگوں کے ساتھ میں فیئر ہوں. نہیں, جو اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا دیکھو رب کی عبادت میں کسی اور کو جب شریک کرو گے تو یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے, اللہ کا حق کسی اور کو دینا ہے, یہ معاملہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح جب لوگوں سے تم پیسے لو تو چیز کم دو, ناپ میں یا تول میں اس میں کمی کر دو, یہ بھی زیادتی ہے. سوچئے بندہ کہاں کا رہتا ہے, کون اس پر اعتبار کرے گا, نہ وہ اللہ کا نہ بندوں کا, نہ اللہ نے اس پر اعتبار کرنا ہے نہ بندوں. یہ ایسی برائی ہے, ایسی برائی ہے جس کو کیا کہا جا سکتا ہے, اخلاقی برائی بھی ہے اور دینی کرپشن بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائیں, مگر قوم وہ کیا جواب دیتی ہے؟ صاف صاف یہ بھی کہتے ہیں, یہ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں, انی اراکم بخیر, اور میں تو تمہارا حال اچھا دیکھ رہا ہوں, اللہ نے تمہیں سب کچھ نوازا ہوا ہے, پھر اس بے ایمانی کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے, صحت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, مکان ہے, اولاد ہے, خوشحالی ہے, اس سب کچھ کے باوجود تم لین دین میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, معاملات تمہارا درست نہیں ہے, کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ خیر جو اللہ نے تمہیں نوازی ہوئی ہے, یہ ناقدری ہے, ناشکری ہے جو اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے. اس لیے دھیان کرو, صرف اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کے ساتھ معاملوں کو درست کر لو, اللہ تمہارے اس سارے حالات کو درست کر دے گا, ورنہ یہ ابتدا ہے اور اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوگی, معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا. تمہیں نے اگر ملا ہو کے, بڑے ہو کے, مالدار ہو کے اگر اس کام کا آغاز کیا اور اس کو معاشرے میں چھوڑا, تو لوگ تمہیں اپنا قائد سمجھ کے, بڑے سمجھ کے, ہیرو سمجھ کے, اور یہی سمجھ کے کہ چونکہ بڑے لوگ ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے, تو چھوٹے بھی اسی کو اپنا لیتے ہیں. الناس علی دین ملوکی, تو یہ کام نہ کرو, منع کیا. اور ساتھ یہ سمجھا, اوف المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگو جب بھی معاملہ کرو لوگوں سے تو جو چیز وہ لینے کے لیے آیا ہے وزن تول کے, پورا تول کے اس کو دو, اس میں کمی نہ کرو. اور اگر کوئی کپڑا لینا چاہتا ہے, زمین لینا چاہتا ہے, تو اس کے ناپ میں کمی نہ کرو, پوری دو, دھیان کرو. یہ میری نصیحت ہے. پھر ساتھ یہ سمجھا, ولا تبخسوا الناس اشیاءہم بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کی دی ہوئی بچت جو تمہارے پاس ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, خیر لکم, یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں اگر تم ان چیزوں کا اضافہ کرتے جاؤ جو ناجائز دولت ہے, یہ کام نہ کرو, چھوڑ دو ان کو. اب سوچئے, ایک شعیب ہے, اللہ کے نبی ہیں, یہ آواز ان کی جو نکل رہی ہے, اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ ایک تو وحی ہے, دوسرا وحی پر عمل ہے جس کے یہ نتائج ہیں. قوم کیا کہتی ہے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سیدنا شعیب علیہ الصلات والتسلیم کو کہتی ہے, اصلاتک تأمرک, یہ جو ساری باتیں جو تم ہمیں کر رہے ہو, تمہاری نماز کیا تمہیں یہ نصیحتیں کرتی ہے؟ یہ نماز ہی تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو؟ سوچیے, اچھی نماز ہو تو انسان کے اوپر کتنا اثر ڈالتی ہے. بہترین نماز, شعیب علیہ السلام کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی جو عبادت تھی بڑے اچھے طریقے کی, بھرپور خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی, بہترین نماز, اور اس کے یہ اثرات تھے کہ وہ پکار اٹھے, وہ سمجھ گئے یہ نماز یہ جس کی وجہ سے یہ باتیں ہمیں کر رہا ہے. مگر ہم نہیں سمجھے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب جو ہے یہ انسان کا ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے, اور دنیا کے معاملے میں مذہب کو دخل نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کو لانا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری سوچ ہے, اور ایسے لوگوں کی سوچ ہے جو دین کو پسند نہیں کرتے, ان کی یہ سوچ ہے. ورنہ دیکھا جائے تو کیا نماز جو ہے انسان کی شخصیت پر, اس کے اخلاق پر, اس کے کردار پر, اس کے اقوال پر اثر ڈال کے اس کو بہترین انسان نہیں بنا سکتی, اس کو قابل اعتماد انسان نہیں بناتی؟ جو شخص یہ بیسیوں دفعہ یہ سوچ کر اگر نماز پڑھتا ہو کہ میں ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, وہ اللہ جو میرا خالق ہے, مالک ہے, اور مسجد میں بھی آتا ہو, جھکتا بھی ہو اس کے سامنے, وہ پابندی کرتا ہو, اور قرآن کو پڑھتا بھی ہو, سجدے بھی کرتا ہو, دعائیں بھی مانگتا ہو, کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کے اللہ کو مسجد میں پھینک دے اور مسجد سے باہر آزاد ہو جائے, اور یہی سمجھے کہ مسجد میں اللہ ملتا ہے اور مسجد سے باہر نہیں ملتا, وہاں میں آزاد ہوں؟ کیا میرا یہی ایمان ہے کہ پاکستان میں اللہ ہے اور جب میں یورپ کے کسی ملک میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ اتروں تو وہاں اللہ نہیں ہے؟ نہیں. مسلم یہ سمجھتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. اس پوری کائنات پر اللہ کی بادشاہت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے یہ زمین و آسمان. یہ وقتی طور پر لوگوں نے حدیں بنا لی ہیں، ورنہ اللہ اور اس کی ذات وہ مجھ پر نگرانی کر رہی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہی ہے کہ میں اس کا بندہ کیسے بنتا ہوں. تو سیدنا شعیب علیہ الصلات والتسلیم نے یہ بات کہی تو جواب میں قوم نے یہ کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد ما کان یعبد آباؤنا. کیا شعیب آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا اجداد کرتے آئے ہیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں. آپ کی نماز ہمیں سمجھا رہی ہے یا آپ کو سمجھاتی ہے کہ مال بھی اپنی مرضی سے مت کماؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یا اپنے پیسے کو ہم جس طرح چاہیں کمائیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، اس کا کیا دخل ہے اس میں؟ رکھیے اپنا پاس اس نصیحت کو. قوم سمجھ گئی تھی، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، میرا میرے رب کے ساتھ تعلق ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، دوسرے نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو. یہ جو الفاظ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اپنی اکیلی پڑھو، نہیں، با جماعت پڑھو، مل کے پڑھو، اکٹھے پڑھو، اس کے بڑے فائدے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آخر مدینہ میں آ کے سب سے پہلے مسجد پر کیوں زور دیا؟ کیوں مسجد بنائی آپ نے؟ آپ چاہتے تو ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا لیتے، اور آپ چاہتے تو وہاں بڑی کلاسز شروع کر دیتے، کوئی انسٹیٹیوشن بنا لیتے، یونیورسٹی بنا لیتے کہ ان سب کو میں بلاتا ہوں، آئیں، میں ان کو پڑھاؤں گا اور اچھا مسلمان بنا کے چھوڑ دوں گا. نہیں، نماز، یہ مسجد ہے ہی ایک انسٹیٹیوشن. اس انسٹیٹیوشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متعارف کرایا کہ جو بندہ مسجد میں آئے وہ یہ سوچ کے آئے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک عاجزی لے کے جا رہا ہوں، اکڑ لے کے نہیں، عاجزی لے کے جا رہا ہوں. اور عاجزی کا مطلب ہے کہ اب اللہ اور اس کا رسول مجھے جو کچھ سنائیں گے میں ماننے کو تیار ہوں. جی ہاں، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے جن کو اللہ نے نوٹ کیا اور کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول ہم غور سے سن رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، کوئی اثر نہیں لیتے یہ لوگ. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آتے تھے آپ کی محفل میں جن کو منافق کہا گیا. نبی علیہ الصلات والتسلیم نے یہ مسجد کیوں بنائی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہاں لوگ آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے پانچ وقت کی اور چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ نے وہیں بیٹھ کے بہت بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. دنیا جانتی تھی، مدینہ کے لوگ اور باہر کے لوگ سب جانتے تھے کہ مملکت جو نبی علیہ الصلات والتسلیم نے قائم کی ہے، آپ کا اگر وجود اس وقت ہمیں ملے گا تو مسجد میں ملے گا، ہم وہیں جائیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے ڈائریکٹ ملیں گے، آپ سے سوال ہوگا اور آپ جواب دیں گے، ہماری مشکل ہم اپنی مشکل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے. مسجد تو اس لیے بنائی تھی، عبادات وہاں ہوں، معاملات وہاں طے ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں کے جو سوشل مسائل ہیں ان کا بھی وہاں حل پیش کیا جائے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتے تھے. یہ تھی کوئی، اس لیے نماز اور مسجد، اس سے پھوٹنے والے جو کام ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ صرف اس سے عبادت ہوتی ہے، بلکہ بہت سے معاملات بھی طے ہوتے ہیں، بہت سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. انسان کی اندر اور باہر کی زندگی، باہر کی اور اندر کی زندگی بڑی پر لطف ہو جاتی ہے. بندہ اگر اندر سے مطمئن ہو کہ میں اپنے رب کو تھوڑا بہت خوش کر چکا ہوں, صرف اپنی ذات تک, کسی کو بتایا نا, میں اپنے آگے رب کے آگے رو چکا ہوں, اس سے اپنا مسئلہ بیان کر چکا ہوں, تو کیا اس کو بعد میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت ہے, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے؟ اس کو اتنا اعتماد ہو جاتا ہے کہ میرا رب میری دعا سن چکا ہے اور یقیناً یہ دعا میری قبول ہوگی اور اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے یہ جو نماز ہے, بہرحال اس کا دائرہ عمل بڑا وسیع ہے, جو ہماری دینی اور دنیاوی معاملات پر بھی حاوی ہے, اور دینی اور دنیاوی معاملات میں یہ نماز اپنی دخل اندازی بھی کرتی ہے. اس کو یہ مت سمجھیے, یہ دوسروں کے خیالات ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور یہ پرائیویٹ چیز ہے, اس میں دنیا کو نہیں ڈالنا چاہیے, دنیا میں, دنیا کے بارے میں انسان آزاد ہے. نہیں, ہمارا دین یہ کہتا ہے, ہمارا دین صاف کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین یہ بھی کہتا ہے وَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر لوگ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تب مسلمانوں تم ان کا راستہ چھوڑ دو, کچھ نہ کہو ان کو, ورنہ ان کی خبر لو. دین یہ بھی کہتا ہے وَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر لوگ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, ورنہ دینی بھائی نہیں ہیں. بڑی اہمیت ہے اس کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ارشادات تو بہرحال بہت ہیں, مگر حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کا جو اینڈ ہے اور ان کی اپنی اپنی منزلیں ہیں, اس منزل کا بھی قرآن مجید نے تھوڑا بہت ذکر کیا ہے کہ جنت میں اور دوزخ میں اپنے اپنے مقام پہ لوگ ہوں گے. جنتی دوزخیوں سے ایک سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, بھائی تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے کے آئی, کون سے ایسے تم نے گناہ کیے ہیں کہ اتنا بھیانک انجام تمہارا ہوا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے چار اپنی غلطیاں بتائیں, چار, کہ یہ چار غلطیاں تھیں جو ہم میں تھیں, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں. پہلی غلطی وہ بتائیں گے کہ لم نکو من المصلی, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, خود کھا لیا, ضائع ہو گیا, ضائع کرنا ہے ضائع کر دیا, مگر مسکین کو نہیں کھلانا. ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین, اور شریف لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے, دینی مذاق, کوئی دیندار ہے اس کا بیٹھ کے مذاق اڑانا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور چوتھی غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے, کوئی قیامت قیامت نہیں ہے. یہ وہ نتائج ہے کہ نماز کو بندہ چھوڑ دے تو وقت اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے نتائج پھر یہی ہیں کہ انسان کے اندر بے رحمی آ جاتی ہے, وہ مسکین کی طرف دیکھتا ہی نہیں, اس کا خیال ہی نہیں کرتا, نہ اس کے ذہن میں کبھی بات آ سکتی ہے کہ یہ بھی ضرورت مند ہے, اللہ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہوا ہے, تھوڑا سا اپنی جیب سے نکال کے اس کو دے دوں, یہ اس کو کھلا دوں پلا دوں, اس کی تھوڑی سی ضرورت پوری کر دوں. نہیں, جس کو اللہ کی پرواہ نہیں اس کو بندوں کی کیا پرواہ ہوگی. اور پھر ایسے لوگ جب ایسے لوگوں کے سامنے آئیں تو کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ نتیجہ ہے نماز چھوڑنے کا. اور پھر نتیجہ آخر یہی آ نکلتا ہے, کوئی نماز, کوئی قیامت ویامت نہیں ہے, بس مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کوئی نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہونا, پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ مراحل ہیں ہمارے, ان مراحل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. ثم یرجع الامر الیہ کلہ, پھر سارے ہمارے معاملات اسی کی طرف پہنچنے ہیں, اسی کی طرف لوٹنے ہیں. اس لیے نماز, اس کے بارے میں دین نے ایک فیصلہ کن بات کہی. صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے اور دوسروں کے درمیان نماز کے ذریعے سے ہی فرق محسوس کر لیتے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں, فرق محسوس کر لیتے تھے. جو جان بوجھ کے چھوڑتا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر, جو مسلمان یقین رکھتا ہے کہ یہ نماز ایک فرض ہے, مانتا ہے کہ دین کا ایک رکن ہے, اور پھر اس کو جان بوجھ کے وہ چھوڑ رہا ہے, تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب فرماتے ہیں اس کو سوچنا چاہیے, اس کا عمل مسلمانوں والا پھر نہیں ہے. غیر مسلم جس طرح نماز نہیں پڑھتا یہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے, اس کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں. یہ سخت الفاظ ہیں. دین اس معاملے میں بڑا سیریس ہے. ہماری اپنی خیرخواہی اسی میں ہے کہ ہم دین کی چھوٹی سی بات کو, ہے تھوڑا سا کام, تھوڑا سا کام ہے, اس کو اپنائیں اور اس کے اندر وہ روح ڈالیں جو عبادت کی ہوتی ہے. پھر دیکھیے ہمارے اندر سے اچھے عمل نکلتے ہیں کیا نہیں. میں نماز پڑھوں اس کے اندر وہ روح نہ ہو تو پھر جو عمل ہوں گے اس پر لوگ انگلی اٹھائیں گے, یہ نماز ہی پڑھتا ہے اس طرح جھوٹ بھی بولتا ہے, نماز ہی پڑھتا ہے بے ایمانی بھی کرتا ہے, نماز ہی پڑھتا ہے رشوت بھی مانگتا ہے, لوگ انگلی اٹھائیں گے. اس لیے کہ روح نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار کہنے والا بندہ وہ کیا رشوت کا سہارا لے گا؟ وہ تو اللہ سے کہے گا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, کسی اور سے نہیں. وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا. یہ وہ مسائل ہیں, یہ وہ چند چیزیں ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات ہوں, ان سب کا محور, سب کو اگر گھیر گھار کے لائیں تو آ تان ٹوٹ دیا یہ نماز پہ. عبادت, عبادت اللہ کی عبادت, وہ معبود ہے ہم عابد ہیں. عبد کہتے ہیں غلام کو, اور غلام آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا کیوں, کیسے, وہ کہتا ہے آقا جو تم نے کہا ہے میں کرنے کو تیار. یہی صحیح معنوں میں غلامی ہے. اور اگر یہ غلامی نہیں ہے تو دوسرا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اگر میرا آقا ہے میں تیرا کہنا نہیں مانتا. سوچیے ایسا آقا کبھی ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ اس کو رکھے گا اپنے پاس؟ اس پر مہربان ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اللہ کی مہربانی پانے کے لیے ہمیں اس کا بندہ بننا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بندہ بنائے, صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ سے جوڑے اور اس طرح جوڑے کہ واقعی ہمارے اندر بھی ایک توازو عاجزی اور انکساری آ جائے, اور پھر اس کی جناب سے ہم مانگیں روحانی بھی اطمینان ہو, جسمانی بھی اطمینان ہو, اور لوگوں کو بھی ہم سے اطمینان ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.